بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہجر کی آیات 45-50 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب مجید خاموشی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹوے میں 31 میٹر بین مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے اور نور ایمان ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا نے ریاست راجستھان میں منگل کو 17 دن پورے کر لیے۔ پاکستان میں عمران خان نے صوبہ پنجاب سے اسمبلیوں کی تحلیل شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اور رہبر انقلاب اسلامی نے شیراز میں شاہ چراغ علیہ السلام کے حرم مطہر پر دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ سے گفتگو میں اس تلخ سانحے کو ایم کے او کے دہشت گردوں اور امریکیوں کی بے انتہا رسوائی کا باعث قرار دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا نے ریاست راجستھان میں منگل کو 17 دن پورے کر لیے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق 7 ستمبر کو کنیا کماری سے شروع ہونے والی بھارت جوڑو یاترا نے منگل کی صبح ریاست راجستھان میں اپنے آخری دن کا آغاز ضلع آلور سے کیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ آلور میں بھارت جوڑو یاترا کا زبردست استقبال کیا گیا۔ منگل کو ضلع آلور میں بھارت جوڑو یاترا کے دوسرے دن بھی لوگوں نے سڑک کے دونوں طرف جمع ہو کر یاترا سے اپنے لگاؤ کا اظہار کیا۔ آبادی سے یاترا گزری تو لوگ سڑکوں کے علاوہ اپنے گھروں کی چھت پر بھی کھڑے نظر آئے۔ شہر کے مختلف چوراہوں پر اسکولوں اور کالجوں کے طلباء نے یاترا کے دوران ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے۔ راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا راجستھان میں اپنا 17 دن مکمل کرنے کے بعد بدھ کی صبح ہریانہ میں داخل ہوگی۔ اس یاترا کا مقصد ہندوستانی سماج سے نفرت ختم کر کے بھائی چارہ، مذہبی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کو مضبوط بنانا بتایا گیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں تازہ تصادم میں 3 مسلح علیحدگی پسندوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں منگل کی صبح سیکیورٹی اہلکاروں اور علیحدگی پسند عسکریت پسندوں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی۔ ہندوستانی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس جھڑپ میں 3 مسلح علیحدگی پسند مارے گئے۔ کشمیر زون پولیس نے اس تعلق سے معلومات فراہم کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جھڑپ میں مارے جانے والے تینوں عسکریت پسندوں کا تعلق لشکر طیبہ سے تھا۔ کشمیر پولیس نے یہ نہیں بتایا کہ جھڑپ میں سیکیورٹی اہلکاروں میں سے کوئی ہلاک یا زخمی ہوا ہے یا نہیں۔ پاکستان میں عمران خان نے صوبہ پنجاب سے اسمبلیوں کی تحلیل شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سیاسی شطرنج بازی میں تیزی آ گئی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے اتحادی حکومت کو قبل از وقت انتخابات پر مجبور کرنے کے لیے پنجاب سے صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب گورنر کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت دیتے ہوئے بدھ کی شام 4 بجے صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ گورنر پنجاب کے اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے بازی پلٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق گورنر پنجاب کی طرف سے ان کے پرنسپل سیکرٹری کے دستخط سے جاری ہدایت میں آئین کے آرٹیکل 130(7) کا حوالہ دیتے ہوئے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کا اجلاس بدھ کی شام 4 بجے طلب کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ گورنر پنجاب کے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی پارٹی صدر چودھری شجاعت حسین کا اعتماد کھو چکے ہیں اور حکمران اتحاد میں بھی دراڑ پڑ گئی ہے، جس کا تازہ ترین مظہر وزیر اعلیٰ سے تلخ کلامی کے بعد سردار حسنین بہادر کا کابینہ سے استعفیٰ ہے۔ مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ 17 دسمبر کو وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوا کے خلاف عمران خان کے الزامات کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ اس سے بھی پی ٹی آئی کی پالیسی سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اختلاف کا پتہ چلتا ہے۔ اسی کے ساتھ اطلاعات ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بھی قائد ایوان، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے، جس پر 100 سے زائد راکین کے دستخط ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دونوں بڑی اتحادی جماعتوں کے لیڈران نے اس تعلق سے پارٹی کی سطح پر مشاورت مکمل کر لی ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے 24 گھنٹے میں چودھری شجاعت حسین سے 2 بار ملاقات کی ہے۔ ادھر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے صدر پاکستان عارف علوی سے ملاقات کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں صدر عارف علوی نے معاملے کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ منشیات کے استعمال کے تعلق سے کراچی دنیا کا دوسرا شہر بن گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق نیو یارک کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ منشیات کا استعمال کراچی میں ہوتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کراچی میں چرس سے لے کر ہیروئن، آئس اور کرسٹل تک ہر قسم کا نشہ دستیاب ہے۔ رپورٹ کے مطابق کراچی میں سڑکیں ہوں یا انڈر پاس، ہر جگہ نشے میں دھت افراد نظر آتے ہیں اور شہر کے پوش علاقوں میں طلبہ بھی اس لعنت میں گرفتار بتائے گئے ہیں۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں پولیس کی ناک کے نیچے منشیات کا کاروبار چلتا ہے اور اینٹی نارکوٹکس ادارہ بھی اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے۔ شہر میں نشے کے عادی افراد کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ سندھ حکومت نے ان کی بحالی کے لیے مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شیراز میں شاہ چراغ کے حرم مطہر پر دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ سے گفتگو میں اس تلخ سانحے کو ایم کے او کے دہشت گردوں اور امریکیوں کی بے انتہا رسوائی کا باعث قرار دیا ہے۔ روضہ شاہ چراغ پر دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کے لواحقین نے منگل کو رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اس موقع پر اپنی گفتگو میں فرمایا کہ اس دہشت گردانہ واقعے نے مظلوم دلوں کو داغدار کیا، تاہم یہ دہشت گردانہ واقعہ پس پردہ کار فرما خبیث امریکیوں کے لیے بے انتہا باعث رسوائی بنا۔ آپ نے روضہ شاہ چراغ کے زائرین کے اس قتل عام میں خونخوار دہشت گردوں کے علاوہ ان مجرموں کا ہاتھ بھی کار فرما قرار دیا جنہوں نے داعش دہشت گرد گروہ تشکیل دیا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یہ مجرم عناصر اتنے جھوٹے، سیاہ دل اور منافق ہیں کہ باتوں میں تو انسانی حقوق کا پرچم بلند کرتے ہیں مگر عمل میں خطرناک ترین دہشت گرد گروہوں کو جنم دیتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 26 اکتوبر کو ایران کے شہر شیراز میں واقع حضرت احمد ابن موسیٰ شاہ چراغ کے حرم مطہر میں امریکی حمایت یافتہ داعش دہشت گرد گروہ کے وحشیانہ ترین دہشت گردانہ حملے میں 2 بچوں سمیت 13 افراد شہید اور 30 زخمی ہو گئے تھے۔ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کے 3 یورپی ملکوں نے ایران کے خلاف اپنے ایک بیان میں پرانے دعووں کا راگ الاپتے ہوئے سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا اور ایران کی دفاعی میزائل سرگرمیاں بند کیے جانے کا غیر قانونی مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس کے شرکا نے جو منگل کی صبح منعقد ہوا ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کی منسوخی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ایران سے میزائلی سرگرمیوں میں کمی کا مطالبہ کیا۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق قرارداد 2231 کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد 3 یورپی ملکوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے نمائندوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور ایران کے خلاف ایک مشترکہ بیان جاری کیا۔ اس بیان میں جسے برطانوی نمائندہ باربرا ووڈ ورد نے پڑھا کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں قرارداد 2231 کے بارے میں جائزہ لیا گیا ہے اور اس قرارداد کے منافی ایران کی ایٹمی سرگرمیوں اور بیلسٹک میزائلوں پر غور کیا گیا۔ برطانوی مندوب نے ایران کے خلاف بے بنیاد دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ مہینوں میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس بات کا اطمینان حاصل ہو کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی توانائی نہیں رکھتا۔ مذکورہ یورپی ملکوں نے اپنے مشترکہ بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران گزشتہ 2.5 برس سے ایٹمی معاہدے کے تحت کیے جانے والے اپنے وعدوں کی بقول ان کے خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس نے اپنے ایٹمی پروگرام کی شفافیت سے بالا تر ہو کر اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ یورپی ٹریکر نے الزام لگایا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام بقول ان کے فوجی نوعیت کا ہے اور اس کا ایٹمی پروگرام ریکارڈ تیزی سے پیش رفت کر رہا ہے۔ ان یورپی ملکوں نے اسی طرح یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ایٹمی معاہدہ اور آئی آئی اے کے سیف گارڈ پروٹوکول پر عمل درآمد 2 الگ الگ امور ہیں اور ایران کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایٹمی سرگرمیوں اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ تعاون کے بارے میں رپورٹ پیش کرے۔ ان 3 یورپی ملکوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس سے مطالبہ کیا ہے کہ وسائل و آلات اور ٹیکنالوجی نیز کسی بھی ایسے اقدام سے متعلق جائزہ لیں اور رپورٹ تیار کریں جو ایٹمی معاہدے یا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے منافی ہو۔ ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کے بارے میں 3 ملکوں نے یہ دعوے ایسی حالت میں کیے ہیں کہ امریکہ 2018 میں ایٹمی معاہدے سے علیحدہ ہو گیا اور اس نے ایران کے خلاف نہ صرف تمام پابندیاں دوبارہ نافذ کر دیں بلکہ مزید سخت بھی کر دیں تاکہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا جا سکے، جبکہ یورپی ملکوں نے اس سلسلے میں جو متبادل وعدے کیے تھے انہوں نے بھی کوئی عمل نہیں کیا اور ایران سے وعدہ خلافی کی ہے۔ نینو ٹیکنالوجی اور پیداوار کے شعبے میں مصروف ایرانی کمپنیوں نے گزشتہ 48 ممالک کو اپنی مصنوعات برآمد کی۔ ایران کے نالج بیسڈ ٹیکنالوجی کے ادارے کی جانب سے جاری شدہ رپورٹ میں نینو پیداواری ایرانی کمپنیوں کی برآمدات کی مالیت 6.2 کروڑ قرار دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 1 سال کے دوران ایران کی نینو مصنوعات کی برآمدات میں 53% اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ترکی اور عراق ایران کے اس شعبے کی پیداوار کے سب سے بڑے خریدار سمجھے جاتے ہیں۔ مذکورہ 2 ممالک کو ایرانی کمپنیوں نے 1 کروڑ ڈالر پر مشتمل نینو مصنوعات برآمد کی ہیں۔ روس، ہندوستان، قزاقستان، امریکہ، برطانیہ، منگولیا اور پاکستان کا شمار بھی ایران کی نینو پیداوار کی مارکیٹوں میں ہوتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران نینو ٹیکنالوجی کے عالمی میدان میں پیش ہے اور عالمی سطح پر کئی مشہور برانڈ بھی قائم کر چکا ہے۔ غرب اردن میں نابلس کی سہونی چیک پوسٹ پر فائرنگ کے ساتھ ہی بیت لحم پر حملہ کرنے والے سہونی فوجیوں اور فلسطینی جوانوں میں شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سہونی فوجیوں نے غرب اردن میں بیت لحم کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا اور فلسطینیوں کے رہائشی مکانات کا محاصرہ کر لیا، جس کے بعد سہونی فوجیوں اور فلسطینی جوانوں کے درمیان شدید مسلح جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ سہونی حکومت نے بیت لحم کے لیے اپنے مزید فوجی روانہ کر دیے جس کے بعد معالی کے علاقے میں شدید دھماکہ ہوا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق صہیونی فوجیوں اور فلسطینی جوانوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہ کشیدہ صورتحال ایسی حالت میں بنی ہوئی ہے کہ فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کے خلاف صہیونی حکومت کے جارحانہ عزائم پر بارہا خبردار کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ ان کی خدمت میں چلتے انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام، بہت شکریہ
جی۔ ڈاکٹر صاحب، ایران کے خلاف امریکی استعمار مسلسل حملے کر رہا ہے۔ گزشتہ روز سابق امریکی عہدیداروں اور سینیٹ اور کانگریس کے اراکین نے ایران مخالف گروہوں کو ایرانی حکومت کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے۔ امریکی حکام نے ایران سے باہر جلا وطن حکومت بنانے کی سازش کی ہے۔ امریکہ کی اس سازش پر آپ کیا کہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ ایک استعمار ہے، اور استعمار کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا ملک اس کے سامنے آواز بلند نہ کرے، اس کی ڈکٹیشن کو قبول کرے اور اس کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم رکھے۔ جہاں کہیں بھی کوئی ملک بھی کسی استعماری اور سامراجی ملک کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا اس کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے یا اس کی ڈکٹیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر وہ ملک اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے اس نظام کو مکمل طور پہ فلاپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہو، چاہے وہ فوجی لحاظ سے ہو، چاہے اقتصادی لحاظ سے ہو، چاہے وہ ثقافتی لحاظ سے ہو، وہ ہر طریقے سے پھر کوشش کرتا ہے کہ اس ملک کو نقصان پہنچائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا انقلاب جب 1979 میں کامیاب ہوا تو یقیناً اس سے پہلے، انقلاب سے پہلے، ایران مکمل طور پہ امریکہ اور سامراجی طاقتوں کا ایک غلام ملک تھا، ایک ان کا باقاعدہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خطے کے اندر ایک محفوظ پلیٹ فارم تھا جہاں سے بیٹھ کے وہ پوری دنیا کو بالخصوص مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرتے تھے۔ لیکن ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد، جو سب سے انقلاب سے پہلے، دوران اور بعد میں جو نعرہ سب سے زیادہ مقبول ہوا وہ آزادی، استقلال اور جمہوریت کا تھا، اور اس میں استقلال سے یہ مراد تھا کہ ہم سامراجی طاقتوں سے اپنے ملک کو آزاد کریں گے، اور استقلال سے یہ مراد تھی کہ ہم خود مختار ملک کے طور پہ اپنی پالیسیاں خود بنائیں گے، ہم نہ واشنگٹن میں اپنی پالیسیاں بننے دیں گے نہ کسی اور سپر پاور کے کسی کیپیٹل میں، بلکہ ایران کی عوام اور ایران کے ملک کے جو فیصلے ہیں وہ خود ایران میں ہی کیے جائیں گے۔ اور ظاہر ہے یہ دشمن کو قبول نہیں تھا، اور خاص کر امریکی استعمار جو اس وقت پوری دنیا پہ اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے بیتاب تھا، اسے امید بھی نہیں تھی کہ ایک چھوٹا سا ملک بظاہر خطے کے اندر جو ہے نا اس طرح کی آواز بلند کرے گا اور اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کرے گا، اور پھر وہ بغاوت صرف اس ملک میں نہیں رہے گی بلکہ وہ حریت پسند جو دنیا بھر میں کہیں پہ بھی ہوں گے ان کے اندر بھی وہ نظریہ اور وہ فکر جو ہے وہ سرایت کرتی جائے گی، اور امریکہ کے خلاف ایک عالمی سطح پہ نفرت اور امریکہ سے دوری اور اس کی حقیقت کے بارے میں لوگ میدان میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ لہذا امریکہ کی ایران سے دشمنی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو موجودہ سیاسی نظام میں ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور امریکہ نے اس دشمنی کو بقول شخص خوب نبھایا، یعنی انقلاب سے لے کے اب تک ہر کوشش کی۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی جائزہ لیں تو انقلاب سے پہلے انقلاب کے اس نظام کو بدنام کرنے کے لیے شور شرابہ کیا گیا، پروپگنڈا کیا گیا کہ یہ جو اسلام آ رہا ہے یہ اسلام اسلام نہیں ہے، یہ تو کمیونزم ہے، یہ فلاں ہے، اور یہ کسی ملک میں کہیں پہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جب لوگوں نے اس پہ ریفرینڈم میں ہاں کر کے اس نظام کی حمایت کی تو پھر انہوں نے شور شرابہ کر دیا کہ یہ نظام, یہ علماء اور مولوی اور ان کے ذریعے سے یہ 6 مہینے سے بھی زیادہ نہیں چلے گا. وہ بھی جب ان کا ناکام ہوا تو پھر انہوں نے اس کی ساتھ ساتھ ملک کے اندر ایک دہشت گردی کی فضا بنائی اور ایم کے او نامی گروہ کو بھرپور منظم کیا, اور اس ایم کے او نے جو کم از کم تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ 11,000 ہے کہ 11,000 اہم شخصیات کو, اہم انقلابی افراد کو جس میں خواتین بھی شامل تھے, حضرات بھی شامل تھے, جس میں پارلیمنٹ کے اراکین شامل تھے, جس میں پریزیڈنٹ شامل تھا, جس کے اندر پرائم منسٹر شامل تھا, جس کے اندر چیف جسٹس شامل تھا, اس طرح کی ٹاپ کی شخصیات کو انہوں نے ایم کے او کے ذریعے سے نشانہ بنایا کہ جب یہ ان کی مین انقلابی شخصیات ختم ہو جائیں گی تو انقلاب بھی کمزور ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا. حتیٰ انہوں نے انقلاب کے رہبر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زندگی لینے کی کوشش کی, ان کو بھی ایک سازش کے تحت قتل کرنے کی کوشش کی, وہ بھی ناکامی کا انہیں سامنا کرنا پڑا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے سفارت خانے کی غلط اقدامات کو صحیح کرنے کے لیے ایک آپریشن کیا اور باقاعدہ طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کے ساتھ آئے اور انہوں نے اس ملک کے اندر مختلف اہم علاقوں کو بمبارڈمنٹ کرنے کا اور اہم شخصیات کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا, وہ بھی بری طرح ناکام ہوا. تو ایک لمبی تاریخ ہے. اس کے بعد 8 سال جنگ مسلط کر دی, 8 سال جنگ کے بعد اقتصادی پابندیاں جو ہیں وہ نافذ کر دیں. تو ابھی جو گزشتہ دن جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ ایک او آئی اے سی نام کا ایک ادارہ ہے, یعنی ایک آرگنائزیشن فار ایرانین امریکنز کمیونٹیز. یہ ایک آرگنائزیشن ٹائپ بنی ہوئی ہے بیرون ملک. اس کے زیر انتظام انہوں نے ایک اجلاس بلایا یا پھر کانفرنس کی, اور اس کانفرنس میں امریکہ کے سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو موجود تھے, گیری لیک جو سابق وزیر تجارت ہیں, اس طرح لینڈا چاویز جو سابقہ وائٹ ہاؤس میں جو ہے وہ کمیٹی کی انچارج تھی یعنی پبلک ریلیشننگ کی, اس نے بھی اس میں گفتگو کی. اور لبے لباب یہ کہ انہوں نے اس پروگرام کے اندر, اس کانفرنس کے اندر ایک جلا وطن حکومت قائم کرنے کی کوشش کی, اور اس میں وہاں پھر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ایران کا جو موجودہ نظام ہے ہم اس کو نہیں مانتے, اور جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے اس کو نہیں مانتے, اور یہ نظام یہ ہے وہ ہے, اور اپنے آپ کو ایران کا بڑا, ایرانی عوام کا بڑا حامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم جو ایم کے او جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے یعنی منافقین خلق آرگنائزیشن جنہوں نے ہزاروں افراد, خواتین, بچے اور اہم شخصیات کو قتل کیا, اس کی جو اس وقت موجودہ سربراہ ہے مریم رجوی, اس کو ایران کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ جلاوطن پریزیڈنٹ بنانے کا اعلان کیا. اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس میں مائک پومپیو بھی شریک تھے, دوسرے بھی عہدیدار تھے, اور اس میں بعض امریکی کانگریس اور امریکی جو سینٹ کے کچھ لوگ بھی اس کی حمایت میں تھے. تو یہ ایک بہت ہی ایک لحاظ سے کھلی جنگ ہے, اور انہوں نے اوپنلی ایران کی جو اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن بھی سب کو پتہ ہے کہ جو ایم کیو او کے نام سے ہے اس کو کوئی ایران کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور وہ ایک قاتل اور خونی قسم کی ایک آرگنائزیشن سمجھی جاتی ہے کہ جس کا کام ہی قتل و غارت ہے, اور جو ایران کی عوام کی ماضی میں بھی مخالف رہی ہے اور اب بھی اس نے جو مختلف ممالک میں اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی سوائے ایرانی عوام اور ایرانی نظام کے خلاف ان کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں, اور موجودہ جو یہاں پہ بلوے ہوئے ہیں ان کے پیچھے بھی ان کا جو ہے پورے کا پورا ہاتھ تھا. تو اب امریکہ نے جب ہر طرف سے شکست کھائی تو انہوں نے اب ایک نیا پینترا بدلا ہے, اور اس پینترے میں انہوں نے مریم رجوی کو جو ہے ایران کا جلا وطن پریزیڈنٹ اعلان کیا, اور یہ اتنا بھونڈا قسم کا فیصلہ ہے کہ جو بھی سن رہا ہے وہ اس پہ جسے کہتے ہیں تنزیہ تبصرے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ وہ ایران کے اندر ایک معمولی فرد کو بھی اس سطح پہ نہیں لا سکا کہ اس کو ایران کے نظام کے مقابلے میں لا سکے. اس نے باہر بیٹھے ہوئے ایک خاتون کو کہ جس کا کوئی روٹس نہیں ہے, جس کے کوئی ایران کے اندر کوئی حیثیت نہیں, اس کو انہوں نے صدر بنا دیا. تو ایک عالمی حلقوں میں اور ایران اور بالخصوص امریکہ کی تعلقات کا جو تناظر ہے اس میں جو لوگ یہ سن رہے ہیں تو وہ اس کو ایک آج کا ایک یا کیا کہتے ہیں ایک طنز قرار دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایرانی قوم کو بھی نہیں سمجھا, ایرانی نظام کو بھی نہیں سمجھا, اور ایک لحاظ سے مریم رجوی نامی خاتون کو پریزیڈنٹ بنا کے خود انہوں نے ایرانی عوام کی بھی توہین کی اور اپنی بھی توہین کی ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ گزشتہ 40-42 سال میں انہوں نے اتنا اربوں کا بجٹ جو ہے وہ خرچ کیا ہے, لیکن جواب میں ان کے پاس یہ ہے کہ انہیں مریم رجوی کا سہارا لینا پڑا ہے جس کی نہ اپنی کوئی حیثیت ہے نہ جس کی آرگنائزیشن کی حیثیت ہے, اور جس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام ایک انتہائی نفرت کی نگاہ سے جس خاتون کو یا جس آرگنائزیشن کو دیکھتے ہیں اس کو امریکہ اور ان کے بعض سینیٹرز اور اراکین کانگریس اور سابق عہدیداروں نے اس کو ایران کے مقابلے میں لا کھڑا کیا, اور یہ بہت امریکہ کی بہت بڑی شکست بھی ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت عمدہ, ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں, اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وصلى الله على نور كزو شد نور ها پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصلى الله على نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا دو چشم نرگس نشرا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 29 آذر، 25 جمادی الاول اور 20 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس جمادی الاول سن 643 ہجری قمری کو موجودہ شام کے شہر حلب میں عرب عالم و ادیب ابن یعیش کا انتقال ہوا۔ انہوں نے حلب، موصل اور دمشق میں حدیث و نحو کی تعلیم حاصل کی اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ابن یعیش نے بہت سے شاگرد تیار کیے، جن میں سے ہر ایک اپنے دور کی اہم شخصیات کی صف میں شامل ہوا، اور ان میں 7ویں صدی ہجری قمری کے مشہور مورخ اور ادیب ابن خلقان کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ بیس دسمبر سن 1935 عیسوی کو برطانوی سامراج سے آزادی کے خواہاں فلسطین کے حریت پسند لیڈر شیخ عز الدین قسام کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم شام میں حاصل کی اور اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے قاہرہ چلے گئے، جہاں انہوں نے جامعۃ الازہر میں شیخ محمد عبدو کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد شہید عز الدین قسام فلسطین لوٹ آئے، جہاں انہوں نے سرزمین فلسطین کی برطانوی چنگل سے رہائی کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پورے یورپ سے یہودی تارکین وطن کو جوق در جوق فلسطین میں لا کر بسایا جا رہا تھا۔ فلسطینی عوام نے 1930 میں شیخ عز الدین قسام کی سربراہی میں برطانوی سامراج کے خلاف بغاوت کر دی، تاہم کچھ عرصے کے بعد سہونیوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر اس مجاہد عالم دین کو شہید کر دیا۔ بیس دسمبر سن 1951 عیسوی کو سلطنت عمان نے برطانوی سامراج کے ساتھ ایک معاہدے کے بعد برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی۔ عمان پر 16ویں صدی کے اوائل میں پرتگالیوں نے قبضہ کر لیا، تاہم 1622 میں ایران اور برطانیہ کی مشترکہ افواج نے اس علاقے سے پرتگالیوں کو نکال دیا اور یہاں امامی یاربی کا سلسلہ حکومت قائم ہو گیا۔ 19ویں صدی میں عمان پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ سن 1920 میں فرقہ ابازیہ نے برطانوی سامراج کے خلاف جو تحریک شروع کی تھی اسے کچل دیا گیا۔ بالآخر 20 دسمبر سن 1951 کو یہ ملک برطانوی سامراج سے آزاد ہو گیا۔ انتیس آذر سن 1331 ہجری شمسی کو ایران کے خاتم کاری کے ممتاز استاد محمد حسین سنے خاتم کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1262 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ استاد سنے خاتم خطاط بھی تھے اور انگریزی اور عربی زبان میں مہارت بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے ایران میں خاتم کاری کے حوالے سے بڑی شہرت پائی۔ استاد سنے خاتم کی قیمتی اور نادر تخلیقات ملکی اور بیرونی عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ انتیس آذر سن 1336 ہجری شمسی کو ایران کے معروف موسیقار ابو الحسن صبا نے وفات پائی۔ انہوں نے بچپن سے ہی اپنے والد اور دوسرے ماہر اساتذہ سے فن موسیقی میں مہارت حاصل کی۔ استاد صبا صرف موسیقی میں ہی دلچسپی نہیں رکھتے تھے بلکہ انہیں مصوری، ادب اور پودوں کی نشو نما میں بھی خاص دلچسپی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد استاد صبا نے موسیقی سکھانے کا مرکز قائم کیا جہاں بہت سے افراد کو یہ فن سکھایا۔ انہوں نے ایران کی روایتی موسیقی کے میدان میں مختلف زاویوں سے نئی دھنیں ترتیب دیں۔ اسی طرح لوک موسیقی کی دھنوں کی تدوین بھی ان کے دیگر اہم کارناموں میں شامل ہے۔ بیس دسمبر سن 1968 عیسوی کو امریکہ کے معروف ناول نگار جان اسٹائن بیک 66 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی جوانی کے آغاز سے ہی لکھنے کا کام شروع کیا اور جلد ہی اس میدان میں اپنا لوہا منوا لیا۔ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی اور ماحول کو اپنے ناولوں کا بنیادی پلاٹ قرار دیا اور اپنی زندگی کے ناگوار اور تلخ حالات کی انتہائی خوبصورتی سے منظر کشی کی۔ انسان اور چوہے اور بموں کو داغ دو ان کے معروف ناول شمار ہوتے ہیں۔ انتیس آذر سن 1396 ہجری شمسی کو مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے سابق رکن اور شیراز کے امام جمعہ آیت اللہ محی الدین حائری شیرازی نے وفات پائی۔ وہ 12 بہمن سن 1315 ہجری شمسی کو شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ دینی تعلیم کے حصول کے لیے مقدس شہر قم کا رخ کیا۔ آیت اللہ محی الدین شیرازی نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ترکی دلاوطنی کے بعد سیاسی سرگرمیاں شروع کیں اور کئی بار گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ نیز ایک مدت کے لیے فومن شہر جلا وطن کیا گیا۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی کی شہادت کے بعد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک حکم کے ذریعے صوبہ فارس میں ولی فقیہ کے نمائندے اور امام جمعہ منتخب کیے گئے۔ اسی عہدے پر وہ آخری دم تک باقی رہے۔ انہوں نے 81 سال کی عمر میں قم کے ایک اسپتال میں وفات پائی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران۔
سامعین، پروگرام آج کا ایران کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عزیز سامعین، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے منگل کے روز سپریم کونسل برائے ثقافتی انقلاب کے ارکان نے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں ملک کی ثقافتی رہنمائی کو اس کونسل کے شایان شان اور اس کا اصل کردار قرار دیا اور ملک کے ثقافتی ڈھانچے کی انقلابی تعمیر نو پر زور دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی کا کہنا تھا کہ سپریم کونسل برائے ثقافتی انقلاب کو چاہیے کہ مختلف شعبوں میں غلط ثقافتی کمزوریوں اور تجاویز کا مشاہدہ کر کے اور ان کی شناخت کر کے صحیح اور کامیاب تجاویز کے فروغ کے لیے دانشمندانہ رائے حل فراہم کرے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ باضابطہ اداروں کی ثقافتی رہنمائی عوامی تنظیموں کی ثقافتی رہنمائی سے مختلف ہے، کہا کہ سپریم کونسل برائے ثقافتی انقلاب ہزاروں عوامی تنظیموں کی صحیح اور مناسب رہنمائی کے ذریعے جو متنوع اور وسیع ثقافتی کاموں میں سرگرم ہیں، ثقافتی امور میں عوامی تحریک کا مقدمہ بن سکتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے انقلاب اسلامی سے پہلے معاشرے میں رائج ایک غلط ثقافت کی ہم نہیں کر سکتے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی انقلاب نے آہستہ آہستہ بہت ہی اچھے اور تخلیقی طریقے سے اس ذہنیت کو تبدیل کر دیا، جس کے نتیجے میں ڈیموں کی تعمیر، بجلی گھروں، ہائی ویز، شاہراہیں، تیل اور گیس کی صنعت کے ساز و سامان کی تعمیر اور بہت سے بنیادی ڈھانچے جوان ایرانی ماہرین کے ذریعے انجام پائے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مغرب پرستی کی ثقافت اور حتیٰ انگریزی الفاظ کے استعمال کو معاشرے میں رائج ایک اور غلط عنصر قرار دیا۔ کہا کہ اسلامی انقلاب نے اس غلط عنصر کو تبدیل کیا اور اسے مغرب پر احتجاج اور اعتراض کی ثقافت میں تبدیل کر دیا۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف بریگیڈیئر جنرل محمد باقری نے دفاع مقدس کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے زیر عنوان ہونے والی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت مختلف نوعیت کے ایئر کرافٹ بنانے کے تمام مراحل ملک کے اندر انجام پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرو ڈائنامک سائنس پر عبور حاصل کر کے ایرانی طلبہ، ماہرین اور سائنسدانوں، نیز ملک کی پولیٹیکنک یونیورسٹیوں نے فضائی شعبے میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، جس کے محض چند نمونے منظر عام پر لائے گئے ہیں۔ جنرل باقری نے ایران پر مسلط کردہ جنگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے میدان جنگ میں ہماری مدد کی اور میدان جنگ میں حاصل شدہ تجربوں کو ایران کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کے لیے استفادہ کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں سے اسلامی جمہوریہ ایران کی ترقی کو ہر شعبے میں دیکھا جا سکتا ہے، بالخصوص ڈرون ٹیکنالوجی جیسے پیچیدہ اور ترقی یافتہ شعبے میں علاقائی کشیدگی کے دوران ایران کی ٹیکنالوجی کی برتری سب پر ثابت ہو گئی اور ایرانی ڈرون طیاروں نے متعدد کارروائیوں میں کامیابی حاصل کر کے اپنا لوہا بھی منوا لیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے یورپی ملکوں سے دہشت گردوں کی میزبانی، حمایت اور حوصلہ افزائی کا سلسلہ بند کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے سلسلہ وار ٹویٹ میں بعض یورپی ملکوں اور ان کے عہدیداروں کے مداخلت پسندانہ ٹویٹ کے جواب میں کہا ہے کہ امن عامہ کا معاملہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تہران نے حالیہ بلووں کے دوران انتہائی صبر و ضبط اور بردباری سے کام لیا ہے اور مغربی ملکوں کے برخلاف جو پرامن مظاہرین کو بدنام اور انہیں سختی سے کچل دیتے ہیں، ایران نے بلوائیوں کے خلاف مناسب اور معیاری طریقہ کار اپنایا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ٹویٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ مسلحانہ اقدامات کسی صورت برداشت نہیں کیے جا سکتے اور تہران کے لیے خطبے سنانے والی مغربی حکومتیں بھی اس کو برداشت نہیں کرتیں۔ وزارت خارجہ کے ٹویٹ میں بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ مغربی ممالک اپنے دوغلے پن کا ثبوت پیش کرنے کے بجائے دہشت گردوں کی میزبانی، حمایت اور حوصلہ افزائی کا سلسلہ بند کر دیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور بعض یورپی ممالک ملک میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے سربیائی ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات تمام شعبوں میں تعمیری ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ اپنے سربیائی ہم منصب کی دعوت پر اتوار کے روز بلغراد پہنچے۔ انہوں نے جوزف بورل کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کے ساتھ پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں بات چیت کی اور اس بات پر زور دیا کہ وہ معاہدہ ہمارے لیے اہم ہے جو ایرانی قوم کے مفاد میں ہو۔ امیر عبداللہیان نے معاہدے کے حتمی نقطے تک پہنچنے کے لیے بورل، مورا اور دیگر وزراء خارجہ کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ملک میں حالیہ فسادات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران میں بدامنی، بیرونی مداخلتوں اور ہائبرڈ جنگ کا نتیجہ تھی، تاہم ایرانی قوم کامیابی کے ساتھ اس میدان جنگ سے باہر نکل چکی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ پریس ٹی وی کے خلاف نئی پابندی اور مغرضانہ اقدام نے آزادی بیان اور آزادی اظہار رائے کا نعرہ لگانے والوں کے چہرے کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ یوٹل سیٹ سیٹلائٹ نے انگریزی زبان کے ایرانی چینل پریس ٹی وی کو یورپی یونین کی پابندیوں کے بہانے اپنی فہرست سے ہٹا دیا اور اس چینل کے پروگراموں اور نشریات کو بند کر دیا ہے۔ یوٹل کمپنی کا یہ اقدام بین الاقوامی ضابطوں اور میڈیا کی آزادی کے خلاف ہے۔ پریس ٹی وی عالمی سامراج کو چبھنے والے حقائق پر مبنی خبریں اور سیاسی پروگرام نشر کرتا ہے، جس کے باعث عالمی سطح پر اس کے دیکھنے والوں کی خاصی بڑی تعداد ہے، اور اسی سبب سے یہ چینل ہمیشہ ہی مغربی اور یورپی ممالک کے اعتاب کا نشانہ بنتا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ تہران دباؤ اور دھمکیوں کے سائے میں ہرگز مذاکرات نہیں کرے گا۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی کا کہنا تھا کہ امریکی حکام کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تہران دباؤ اور دھمکیوں کے ماحول میں مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی مذاکرات کے حوالے سے ہمارا موقف پوری طرح واضح اور ہم ایک منطقی سمجھوتے کے خواہاں ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکی رویہ واضح کر رہا ہے کہ واشنگٹن کی توجہ مذاکرات کے بجائے کسی اور جانب مرکوز ہے۔ ناصر کنعانی کا کہنا تھا کہ ایٹمی معاہدے کے رکن یورپی ملکوں اور خاص طور سے امریکہ کی باتوں اور اقدامات میں کھلا تضاد پایا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران نے ایٹمی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کیا، جبکہ امریکہ نے اس کی خلاف ورزی کی اور یورپی ملکوں نے بھی ایران سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تہران اب بھی مذاکراتی عمل کا پابند ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایرانی عوام دشمنوں کے نام نہاد آزادی کے نعروں سے دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے جمعرات کو تہران کے مضافاتی شہر رباط کریم میں ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کے دوران کہا کہ ایرانی عوام دشمنوں کے نام نہاد آزادی کے نعرے کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، اور وہ ملک کی خود مختاری، آزادی اور اسلامی جمہوریہ کے خلاف خطرہ پیدا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ صدر رئیسی نے متعلقہ اداروں کو حکم دیا کہ جو لوگ اپنے بیانات سے معاشرے میں تفرقہ ایجاد اور بے چینی پیدا کر رہے ہیں اور عوام کے اعتقادات کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی شناخت کی جائے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے ایران کے اسلامی جمہوری نظام کے دشمنوں اور عالمی سامراج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم جس جگہ بھی اور بظاہر جتنے بھی اچھے نعرے کے ساتھ وہاں جاتے ہو، وہاں کے لوگوں کا چین و سکون غارت کر دیتے ہو۔ صدر رئیسی نے کہا کہ دشمن قوتیں ایران کے سماجی خوشحالی، آزادی اور پیش رفت کو دیکھ نہیں پا رہی ہیں، اور اسی لیے وہ بلوے اور ہنگامے کرا کے ایران کی ترقی کو روکنا چاہتی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ٹکرائے گا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ مردم سالاری، آئی اے اے کی فنی ٹیم کے دورہ تہران میں کیا ہوا؟ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے مذاکرات۔ روزنامہ وطن امروز، ایران ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن کئی وجوہات کی بنا پر بنانے کا ارادہ نہیں ہے، ڈاکٹر کمال خراسی۔ روزنامہ گارڈین، میری جمع پونجی ختم ہو چکی ہے، نوجوان یورپی شہریوں کا مہنگائی کا پہلا تجربہ۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ ایران، ایران علاقائی مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار، تہران ڈائیلاگ فورم میں ڈاکٹر امیر عبداللہیان کی تقریر۔ روزنامہ ایران نے اس بارے میں لکھا ہے کہ تہران ڈائیلاگ فورم ایک روزہ اجلاس گزشتہ روز منعقد ہوا، جس کا سلوگن تھا اسلامی جمہوریہ ایران کی ہمسائیگی کی پالیسی، دوستی اور بھروسے کا لائے ہے عمل۔ اس اجلاس میں ایران کے وزیر خارجہ، ایران میں تعینات مختلف ممالک کے سفیروں، سیاسی عہدیداروں اور 36 ممالک سے 70 سیاسی امور کے ماہرین نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ عراق کے سابق وزیر اعظم عادل عبد المہدی اور نکاراگوا کے وزیر خارجہ ڈینس مونکاڈا بھی تہران ڈائیلاگ فورم میں موجود تھے۔ اس موقع پر ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ اس بات کی ضمانت فراہم کی ہے کہ علاقائی ممالک، من جملہ خلیج فارس میں، اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے اس تفکر کو ختم کیا جا سکے کہ غیر علاقائی طاقتیں ہمارے علاقے میں امن برقرار کر سکتی ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر اعلان کیا کہ تہران خلیج فارس اور علاقے کے دیگر ممالک کے وزراء خارجہ اور وزراء دفاع کا مشترکہ اجلاس منعقد کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ نے امریکہ اور مغرب کو بھی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران ہر طرح کے سیاسی اور میڈیا وار کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا، اور دہشت گردوں کے میزبان ممالک کو جان لینا چاہیے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر پھینکنے کا نتیجہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ روزنامہ رائے الیوم، ہالینڈ نے غلاموں کی تجارت کے لیے باضابطہ معافی مانگ لی، فرانس اور برطانیہ کب مانگیں گے؟ رائے الیوم اخبار اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ پیر کے روز ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روٹ نے ایک باضابطہ بیان جاری کر کے غلاموں کی تجارت میں ہالینڈ کی حکومت کے کردار پر معافی مانگی اور اسے انسانیت کے خلاف ظلم قرار دیا۔ واضح رہے کہ 16ویں اور 17ویں صدی میں ہالینڈ کی حکومت نے 600,000 افریقیوں کو غلام بنا کر جنوبی امریکہ اور کیریبین علاقے میں نسل پرست سفید فاموں کو بیچا تھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ نیدرلینڈس نے اپنے گھناؤنے اقدامات کی معافی مانگی ہے، لیکن برطانیہ، امریکہ، اسپین، پرتگال اور جرمنی کب یہ قدم اٹھائیں گے، جن کے سامراجی کردار اور غلاموں کی وسیع تجارت میں کردار کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فرانس نے کبھی بھی الجزائر کے عوام سے دسیوں لاکھ بچوں اور مجاہدین کے قتل عام پر معافی نہیں مانگی۔ برطانیہ جو موجودہ عرب دنیا کی مصیبتوں کا اصل ذمہ دار ہے، کب ان 800,000 فلسطینیوں سے معافی مانگے گا جو ایس سائکس پیکو معاہدے کی وجہ سے ترک وطن پر مجبور ہوئے؟ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ پاکستان، آئین کی بالادستی پارلیمان کی بقا اور غریب کی فتح تک اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے آصف علی زرداری۔ روزنامہ نوائے وقت، 6 ماہ ہو گئے سیلاب کو پانی ابھی تک موجود، عدالت کا اظہار برہمی۔ اور اودھ نامہ، نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنے نکلا ہوں، راہل گاندھی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، پرویز الہی کل اعتماد کا ووٹ، وزیر اعلی پنجاب پارٹی صدر اور ایوان کا اعتماد کھو چکے، گورنر پنجاب کا مراسلہ، اجلاس شام 4 بجے طلب۔ روزنامہ جنگ لکھتا ہے کہ پنجاب کے گورنر نے وزیر اعلی پرویز الہی کو کل بدھ کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کر دی۔ گورنر پنجاب کی جانب سے جاری مراسلے کے مطابق وزیر اعلی پنجاب پارٹی اور اراکین اسمبلی کا اعتماد کھو چکے، پنجاب اسمبلی کا اجلاس شام 4 بجے طلب کیا گیا ہے۔ ادھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی قائد ایوان، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی، جس پر 100 سے زیادہ اراکین کے دستخط ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے اپنے پارٹی اجلاسوں میں اہم مشاورت مکمل کر لی۔ وزیر اعظم شہباز نے چودھری شجاعت سے 24 گھنٹے میں دوسری ملاقات کی، جبکہ جہانگیر ترین سے بھی رابطہ کیا۔ صدر مملکت عارف علوی سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار ملے ہیں۔ صدر نے معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ روزنامہ قومی آواز، آئندہ سال 10 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات، خاکہ تیار کرنے کے لیے جنوری میں ہوگی بی جے پی قومی مجلس عاملہ کی میٹنگ۔ سمن، روزنامہ قومی آواز نے اس بارے میں لکھا ہے کہ سن 2023 میں راجستھان، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، کرناٹک اور تلنگانہ جیسی بڑی ریاستوں کے علاوہ شمال مشرقی ریاستوں تریپورہ، میگھالے، ناگالینڈ اور میزورم میں بھی اسمبلی انتخابات ہونے ہیں۔ جموں کشمیر میں لگاتار کی جا رہی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس ریاست میں بھی 2023 میں اسمبلی انتخابات کروائے جا سکتے ہیں۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو 2024 میں ہونے والے لوک سبھا انتخابات سے پہلے 2023 میں مذکورہ 10 ریاستوں میں ہونے والا انتخابی دنگل یہ بتائے گا کہ ملک میں سیاسی ہوا کس طرف چل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بی جے پی اپنی انتخابی تیاریوں کو لے کر کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے، اور اس لیے جنوری میں ہونے والی قومی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں انتخابی پالیسی پر تفصیلی تبادلہ خیال کا ایک خاکہ بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ تسنیم نیوز، امیر عبداللہیان اردن کی جانب روانہ، بغداد اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مہر نیوز، ایران کی ایٹمی سائنس کے میدان میں کامیابیوں کو واپس پلٹایا نہیں جا سکتا، 3 یورپی ملکوں کا بیان۔ اور فارس نیوز، قرارداد نمبر 2231 پر عمل درآمد کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی نشست۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام نور ایمان، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
سامعین، ہفتہ وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم برطانوی شہری محترمہ ایمی ہوجکنز کے شیعہ مذہب قبول کرنے کا واقعہ بیان کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سمن نو مسلم ایسے افراد کو کہا جاتا ہے جن کے دلوں پر حقیقت کا نور حال ہی میں چمکا ہو۔ ایسے لوگ اپنی زندگی کے بہت حساس مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کا مناسب سلوک بہت اہم اور مؤثر ہوتا ہے، اسی سے ان کے عقائد کو تقویت مل سکتی ہے۔ اس کے برعکس غیر اسلامی اخلاق اور طرز عمل نو مسلموں کے اسلام سے بیزار ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ محترمہ ایمی ہوجکنز کا شمار ان نو مسلم برطانوی شہریوں میں ہوتا ہے جن کو اسلام قبول کرنے کے بعد برے رویے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن خدا متعال کے فضل و کرم سے وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں۔ وہ مسلمان ہونے سے پہلے عیسائی تھیں اور خدا پر یقین رکھتی تھیں، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ دنیا کا ایک خالق ہے۔ بہت سے دوسرے عیسائیوں کی طرح انہیں تثلیث اور تین خداؤں کا عقیدہ درست معلوم نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتی ہیں، اگر آپ سڑک پر لوگوں سے تثلیث کے بارے میں پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر اس سے آگاہ نہیں ہیں۔ ایمی ہوجکنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے کے بارے میں کہتی ہیں، میں نے انہیں ہمیشہ نبی مانا ہے، انہوں نے وہی کام کیے جو عام لوگ کرتے تھے، وہ عبادت کرتے تھے، کھاتے تھے اور پیتے تھے، وہ ایک عام انسان تھے جنہوں نے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ جوانی میں ایمی ہوجکنز کی ملاقات ایک مسلمان لڑکے سے ہوئی اور شادی کے بارے میں بات ہوئی۔ اس لڑکے نے ایمی کو اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے کو کہا، کیونکہ وہ ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایمی ہوجکنز اس وقت تک اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھیں۔ اس نے اسلام کے بارے میں تحقیق شروع کر دی۔ وہ اس سلسلے میں کہتی ہیں، میں نے پڑھنا شروع کیا، مجھے بہت مزہ آتا تھا، جس چیز کا مجھے پتہ چلا وہ میرے لیے ایک سرپرائز تھی۔ میں واقعی قرآن کریم کی سادہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے متاثر ہوئی۔ میں اس لڑکے کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ مجھے اسلام قبول کر کے بہت خوشی ہوگی۔ اس طرح ایمی ہوجکنز مسلمان ہو گئیں اور مذہبی فرائض ادا کرنے لگیں۔ بدقسمتی سے اس لڑکے نے اس کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے ایمی نے اس سے تعلقات منقطع کر لیے۔ دوسری طرف اسے بعض دوسرے مسلمانوں کے کچھ غیر معقول اور متعصبانہ رویوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے تدریجاً وہ اسلام کے بارے میں بدگمان ہونے لگیں، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھیں کہ اسلام وہی ہے جس کا مظاہرہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یوں اسلامی اخلاق اور تعلیمات سے عاری افراد کے رویے کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے ادیان کی تحقیق شروع کر دی۔ اس کے عیسائی دوستوں نے اسے دوبارہ عیسائیت کا مطالعہ اور یہ دین قبول کرنے کی تجویز دی۔ اس نے یہ تجویز مان لی۔ ایمی ہوجکنز اس بارے میں کہتی ہیں، میں نے تقریباً 6 ماہ تک عیسائیوں کے اعمال انجام دیے۔ جتنا ہو سکا میں نے مطالعہ کیا۔ میں کلیسا جاتی تھی اور جو کام بھی کر سکتی تھی میں کرتی رہی، لیکن یہ دین میرے دل میں گھر نہ کر سکا۔ ایمی نے چند دوسرے مذاہب اور مکاتب کے بارے میں بھی تحقیق کی۔ اس بارے میں وہ کہتی ہیں، میں نے بدھ مت اور ہندو مذہب کا بھی مطالعہ کیا۔ میں ان مذاہب سے قدرے متاثر بھی ہوئیں، لیکن وہ بھی میرے لیے قانع کنندہ نہیں تھے۔ میں نے بہت تحقیق کی اور بہت سی کتابیں پڑھیں۔ آخر میں نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا تم نے کچھ سیکھا؟ جواب نفی میں تھا۔ جس چیز نے اس نوجوان برطانوی لڑکی کے لیے کسی دوسرے مذہب کا انتخاب مشکل بنا دیا تھا، وہ اسلام کے بارے میں اس کا مطالعہ تھا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اس آسمانی دین کی اعلی اقدار سے آشنا ہو جاتا ہے، تو پھر دوسرے مکاتب و مذاہب کی تحریف شدہ تعلیمات اسے قائل نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے ایمی ہوجکنز کے ضمیر کی آواز اسے اسلام اور قرآن کریم کی جانب بلا رہی تھیں۔ وہ کہتی ہیں، ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مسجد میں مغرب کی اذان ہونے کی منتظر ہوں۔ جب میں جاگی تو محسوس ہوا جیسے میری کوئی چیز کھو گئی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میں دوبارہ دعا مانگنا چاہتی ہوں۔ میرا دل عربی سیکھنے اور روزہ رکھنے کے لیے بے چین ہے۔ میں اسلام کے لیے بہت اداس ہو چکی تھی۔ ایمی ہوجکنز کو اس وقت اسلام کی تحقیق کے محرک سے متعلق اپنی ایک اہم غلطی کا بھی پتہ چلا۔ وہ اس سلسلے میں کہتی ہیں، پہلی بار جب میں نے اسلام کا مطالعہ کیا تو درحقیقت میں اپنے منگیتر کو متاثر کرنا چاہتی تھی، لیکن اب کی بار میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے لیے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ چنانچہ ایک رات میں نے نماز پڑھی اور دعا مانگی، یا اللہ مجھے اسلام کو واضح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، مجھے اپنے دین کا علم عطا فرما، اور اگر یہ میرے لیے صحیح راستہ ہے تو میری ہدایت فرما۔ میں نے دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میں کئی گھنٹے تقریریں سنتی تھیں۔ البتہ اس بار ایمی ہوجکنز کو ایک اور طریقے سے اسلام کے حقائق سے آگاہی ہوئی اور اس عظیم دین کے اہم لیکن پوشیدہ پہلوؤں کا پتہ چلا۔ وہ اس نئے راستے کے آغاز کے بارے میں کہتی ہیں، ایک دن جسے میں اب ایک معجزہ سمجھتی ہوں، بیٹھی ایک تقریر سن رہی تھی۔ تقریر کے آغاز سے ہی میں نے محسوس کیا کہ یہ تقریر میری پہلے سی سنی ہوئی تقریروں سے مختلف ہے، کیونکہ لوگ صلوات بھیج رہے تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ صلوات کیا ہے اور وہ کیا کر رہی ہے۔ میں بہت جلد سمجھ گئی کہ یہ ایک شیعہ عالم کی تقریر ہے۔ ایمی کے دوست اس سے قبل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اہل بیت کے بارے میں اس کی رائے منفی تھی۔ اس لیے وہ یہ تقریر نہیں سننا چاہتی تھی، لیکن اس کے اندر اس اسلامی فرقے کے بارے میں جاننے کا تجسس پیدا ہوا۔ وہ کہتی ہیں، میرا دل اس تقریر کو سننے پر مائل نہیں تھا، لیکن تجسس کی وجہ سے میں نے اس مذہب کو بھی آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے میں نے وہ تقریر سنی۔ نہ جانے مجھے کیوں توقع تھی کہ یہ ایک مزہ کا خیز تقریر ہوگی، لیکن خطیب کی تقریر میں بہت روانی تھی اور اس کا انداز باوقار اور قابل فخر تھا۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ برا بھلا کہے بغیر بہت ادب و احترام کے ساتھ علمی بحث کر رہا ہے۔ اس برطانوی نو مسلم کے اندر شیعہ مذہب کے بارے میں مزید تقریر سننے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام اور اس مذہب کے بارے میں تحقیق شروع کر دی۔ وہ ائمہ معصومین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں، میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی گرویدہ ہو گئی۔ ایسی ہستیوں کی معرفت بہت غیر معمولی واقعہ تھا۔ ایمی ہوج کینز کے سامنے اب اسلام کی تاریخ اور اس کی نورانی تعلیمات کا ایک نیا افق تھا۔ مثلا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے بارے میں کہتی ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود خدا تعالی امت کو بغیر کسی قیادت کے تنہا کیوں چھوڑ سکتا ہے؟ جب میں نے واقعہ غدیر اور حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ گویا اللہ تعالی نے انہیں شروع ہی سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد رونما ہونے والے واقعات میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کردار کے بارے میں کہتی ہیں، مجھ سے کہا گیا تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد گرامی کی وفات کے شدید غم میں اس دنیا سے اٹھ گئیں، لیکن جب مجھے پتا چلا ان پر کیا گزری تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضرت امام علی علیہ السلام کی ولایت اور جانشینی کا دفاع کیا۔ ایمی ہوجکنز پہلے جب دیکھتی تھیں کہ شیعہ علماء اپنی تقاریر کے آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھتے ہیں اور لوگ انہیں سن کر روتے ہیں تو اسے تعجب ہوتا تھا، لیکن جب وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے عزاداروں کی عقیدت سے آگاہ ہو چکی ہیں، وہ اس بارے میں کہتی ہیں، جب مجھے پتا چلا کہ مسلمانوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تو مجھے بہت شوق لگا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین کے احیاء کے لیے قیام کیا اور انہیں شہید کر دیا گیا تو میں نے خود سے کہا کہ مجھے اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کا پیرو بن جانا چاہیے۔ وہ اس سلسلے میں مزید کہتی ہیں کہ جب میں نے شیعہ مذہب قبول کرنے کا فیصلہ کیا، وہ محرم کا مہینہ تھا، میں اہل تشیع کی ایک مسجد میں گئی، وہ لوگ بہت مہربان تھے، مجھے وہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور میرے ساتھ بہت احترام سے پیش آئے۔ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ مذہب قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہفتہ وار پروگرام نور ایمان کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر، جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر، ہے زندگی کا مقصد اپنا یہ صبح و شام، ہے زندگی کا مقصد اپنا یہ صبح و شام، جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر، جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر۔ اپنے لہو سے موڑے سنجر کی دھار کو، مشکل میں ہم پکارے دلدل سوار کو, کر دیں گے ریزہ ریزہ ہم کو ہو سار کو, جمنے نہ دیں گے کفر کے کر دو غبار کو, بارش ہمارے ہے جب مولا بار کو, ہاں ہے زندگی کا مقصد اپنا یہ صبح و شام, جینا علی کی صورت مرنا حسین بن کر, جینا علی کی صورت مرنا حسین بن کر. قرآن سنانے والے نیزے پہ سر ہمارے, لوٹے گئے جو بن میں وہ سب سے گھر ہمارے, صحرا میں کھو گئے ہیں لالو گوہر ہمارے, جتنے بھی مرد حق ہے المختصر ہمارے, بھیجا ہے کرسیوں نے اجدار پر سلام, اے زندگی کا مقصد اپنا یہ صبح و شام, جینا علی کی صورت مرنا حسین بن کر, جینا علی کی صورت مرنا حسین بن کر. پر ہے رہنما ہے اس وقت قوم نائے, جس نے دلوں میں ایسی ایک شمع ہے جلائی, ہر انقلاب میں جو ملت کے کام آئی, دستور ہے ہمارا دستور کر بلائی, ہادی دی ہمارے ہے بارہویں امام, ہے زندگی کا مقصد اپنا یہ صبح و شام, جینا علی کی صورت مرنا حسین بن کر, جینا علی کی صورت مرنا